سوي ليسوا يهودا ولا نصارى والله أعلم بصواب وإليه المرجع والمآب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفاتحة مكية سبع آيات بالبسملة إن كانت منها والسابعة صراط الذين إلى آخرها غير المغضوب منها فالسابعة غير المغضوب إلى آخرها ويقدر في أمر يقول ليكون ما قبل إياك نعبد مناسبا له لكونها من مقول العباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله جملة خبرية قصد بها الثناء على الله بمزمونها عن أنه تعالى مالك لجميع الحمد من الخلق أو مستحق لأن يحمدوه والله علمنا المعبود بحق رب العالمين مالك جميع الخلق من الإنس والجن والملائكة والدواب وغيرهم وكل منهم يطلق عليه عالم يقال عالم الإنس وعالم الجن إلى غير ذلك وغلب في جمعه بالياء والنون أولو العلم على غيرهم وهو من العلامة لأنه علامة على موجده الرحمن الرحيم أيدي الرحمة وهي إرادة الخير لأهله ملك يوم الدين أي الجزاء وهو يوم القيامة وخص بالذكر لأنه لا ملك ظاهرا فيه لأحد إلا لله تعالى بدليل لمن الملك اليوم لله ومن قرأ مالك فمعناه مالك الأمر كله في يوم القيامة أو هو موصوف بذلك دائما كوافر الذنب فصح وقوعه صفة للمعرفة إياك نعبد وإياك نستعين أي نخصك بالعبادة من توحيد وغيره ونطلب منك المعونة على العبادة وغيرها اهدنا الصراط المستقيم أي أرشدنا إليه ويبدل منه صراط الذين أنعمت عليهم بالهداية ويبدل من الذين بصلته وإن المغضوب عليهم وهم اليهود ولا وغير الضالين وهم النصارى ونقطة البدل إفادة أن المهتدين ليسوا يهودا ولا نصارى والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الصلاة والسلام دائمين متلازمين إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفاتحة مكية سبع آيات بالبسملة إن كانت منها والسابعة صراط الذين إلى آخرها وإن لم تكن منها فالسابعة غير المغضوب إلى آخرها ويقدر في أولها قولوا ليكون ما قبل إياك نعبد مناسبا له بكونها من مقول العباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله جملة خبرية قصد بها الثناء على الله بمزمونها من أنه تعالى مالك لجميع الخلق لجميع الحمد من الخلق أو مستحق لأن يحمدوه والله علم على المعبود بحق
الحمد لله. الحمد لله مجيب الدعوات ومغيث اللهفات والصلاة والسلام على سيد البريات محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. میرے محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز دوستو اور میرے پیارے طلبہ آج ختم جلالین ہیں یعنی قرآن پاک کی آخری سورت پڑھی جا رہی ہے اور ایسے مواقع بہت کم آتے ہیں اور ایسے مواقع خیر و برکت سے بھرے ہوئے مواقع ہوتے ہیں جیسا کہ آپ نے پڑھا ہوگا صاحب غالیۃ المواعظ فرماتے ہیں الدعاء عند كل خير وسعادة مستجابة. ایسے موقعوں پر مانگی جانے والی دعا قابل قبول ہے لہذا ایسی مجلسیں برکتوں سے اس مجلس اس موقع پر اللہ جل شانہ کی طرف متوجہ ہو کر ہم ہماری حاجتیں کو شروع کرتا ہوں. آپ کے مصنف علامہ نے اپنی کتاب کو شروع کیا سورة الفاتحة مکیۃ. ایک بات یہ بھی بتائی دوں کہ زیادہ تر مجمع علماء اور طلباء کا ہے، اور اتنی بڑی سورت کو ختم کرنے کے لیے ایک لمبا وقت چاہیے، اور اس مختصر سے وقت میں مجھے یہ سورت ختم کرنی ہے، لہذا آپ لوگ توجہ سے سنیں اور مختصر انداز میں میں اپنی بات کو بیان کیے جاؤں گا. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ الفاتحۃ مکیۃ، آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ سورہ فاتحہ نزول کے اعتبار سے قرآن پاک کی پانچویں سورت ہے. سب سے پہلی نازل ہونے والی سورت سورہ علق ہے، دوسرے نمبر پر نازل ہونے والی سورت سورہ نون والقلم ہے، تیسرے نمبر پر نازل ہونے والی سورت سورہ مزمل یا سورہ مدثر، ان دونوں میں کی کوئی ایک ہے، اور چوتھے نمبر پر نازل ہونے والی سورت ان میں کی کوئی ایک اور سورت ہے، اور پانچویں نمبر پر سورہ فاتحہ ہے. نزول کے اعتبار سے پانچ نمبر پر واقع ہیں، لیکن ترتیب قرآنی کے اعتبار سے ایک نمبر پر واقع ہے. سورۃ الفاتحۃ مکیۃ، آپ کے مصنف علام نے مکیہ کا لفظ لا کر راجح قول کی طرف اشارہ فرمایا، حالانکہ اس میں دیگر اقوال بھی ہیں، جیسا کہ امام ثعلبی رحمہ اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سورت مکی ہے، اور اکثر علماء کا رجحان اسی طرف ہے. لیکن امام ثعلبی رحمہ اللہ عنہ ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجاہد نقل فرماتے ہیں کہ یہ سورت مدنی ہے، لیکن مکی والا قول راجح ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت کے ناموں میں کا ایک نام السبع المثانی ہے، اور قرآن پاک میں آپ نے پڑھا ہوگا اللہ جل شانہ کا ارشاد، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. اور یہ سورہ حجر کی آیت بالاتفاق مکی ہے، اس اعتبار سے اس کا کی حال ہے. یہاں تک کہ حسین ابن افضل فرماتے ہیں کہ مجاہد کا یہ کہنا کہ یہ سورت مدنی ہے، یہ مجاہد کی لفظش اور غلطی ہے. لیکن یہاں پر امام رازی رحمہ اللہ عنہ نے دونوں کو خوش کرنے کی کوشش کی اور فرمایا، انہا نزلت مرتین، کہ یہ سورت دو مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکے میں نازل ہوئی اور ایک مرتبہ مدینہ پاک میں نازل ہوئی. اس اعتبار سے دونوں قولوں کو انہوں نے شامل کر لیا ہے، لیکن راجح قول کی طرف آپ کے مصنف علام نے اشارہ کر دیا، سورۃ الفاتحۃ مکیۃ. چلیے جی،
سبع آیات بالبسملۃ ان کانت منها والسابعۃ صراط الذین الى آخرها وان لم تکن منها فالسابعۃ غیر المغضوب الى آخرها ویقدر فی اولها قولوا
لی. سورہ فاتحہ جس کو آپ پڑھنے جا رہے ہیں، سورہ فاتحہ میں تعارف الوہیت و ربوبیت آپ نے پڑھا ہوگا کہ ہر کتاب کی ابتدا میں ایک اجمالی خاکہ بیان کیا جاتا ہے، ہر کتاب کا ایک دیباچہ ہوتا ہے، اور سورہ فاتحہ قرآن پاک کا دیباچہ ہے اور اجمالی خاکہ اور نقشہ ہے. اس لیے کہ قرآن پاک کے جتنے بھی مضامین ہیں سورہ فاتحہ میں موجود ہیں. اختصار کے ساتھ میں اس کو اس انداز سے بیان کروں کہ قرآن پاک میں سب سے پہلا مضمون جو بیان کیا گیا ہے وہ توحید کا مضمون ہے، اور اگر آپ سورہ فاتحہ کا مطالعہ کریں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو اس میں اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے، اور اگر آپ آگے چلیں تو قرآن پاک کا دوسرا مضمون وعد و وعید اور معاد اور آخرت پر مبنی ہے، اور اگر آپ مالک یوم الدین پر غور کریں تو اس میں وعد و وعید و معاد سب کو بیان کر دیا گیا ہے، اور اگر قرآن پاک کا تیسرا مضمون آپ لیں تو اس میں عبادت اور استعانت کو بیان کیا گیا ہے، عبادت کے طریقوں کو بیان کیا گیا ہے، استعانت کے طریقوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اگر آپ سورہ فاتحہ میں غور کریں تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں اعانت کا مسئلہ بھی بیان کیا گیا ہے اور استعانت، اس میں عبادت کا مسئلہ بھی بیان کیا گیا ہے اور استعانت کا باب بھی بیان کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ آگے چلیں تو قرآن پاک میں دعاؤں کو بیان کیا گیا ہے، قرآن پاک میں طلب معونت کو بیان کیا گیا ہے۔ اگر آپ سورہ فاتحہ میں آ جائیں تو اہدنا الصراط المستقیم میں دعاؤں کو بیان کیا گیا ہے، اور اگر قرآن پاک کے آگے مضمون کی طرف آپ چلیں تو نبوت و رسالت کو بیان کیا گیا ہے۔ انبیاء علیہم السلام وقتاً فوقتاً دنیا میں تشریف لاتے رہے۔ اگر آپ سورہ فاتحہ میں غور کریں تو صراط الذین انعمت علیہم، یہ آیت وہ ہے جو نبوت کو بیان کر رہی ہے۔ آپ دھیان سے سنیں، تھوڑی دیر میں آپ کو اس کا بھی اندازہ آ جائے گا۔ اسی طریقے سے قرآن پاک کا سب سے بڑا مضمون یہ ہے کہ قرآن پاک انبیاء علیہم السلام نیز ان کی امتوں کے قصص و امثال کو بیان کرتا رہا ہے، اور ان قصص و امثال کے ذریعے سے قرآن پاک ہمیں بات کو سمجھاتا ہے۔ اگر آپ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں پر بھی اللہ جل شانہ نے ان قصص و امثال کو بیان کیا ہے۔ چلیے،
سبع آیات بالبسملۃ ان کانت منہا والسابعۃ صراط الذین الی آخرہا وان لم تکن منہا فالسابعۃ غیر المغضوب الی آخرہا ویقدر فی اولہا قولوا لیکن۔
جس سورت کو آپ پڑھنے جا رہے ہیں، سورہ فاتحہ کو جو آپ پڑھنے جا رہے ہیں، فضیلت کے اعتبار سے بہت بڑی سورت ہے۔ اب اس کی فضیلت سنانے جاؤں بہت بات لمبی ہو جائے گی، مختصراً ایک بات سنائی دیتا ہوں جس کو صاحب تفسیر عزیزی نے نقل فرمایا ہے۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ شیطان پر تین ایسے موقع گزرے ہیں جس میں شیطان کو بڑی پریشانی، بڑی حیرت ہوئی، اور شیطان نے ان تین موقعوں پر بڑا واویلا کیا۔ اور اگر مجاہد کی بات میں نقل کروں جو وہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے نقل فرماتے ہیں کہ چار مواقع پر شیطان کو بڑی تکلیف ہوئی اور شیطان نے بڑا واویلا کیا۔ سب سے پہلا موقع وہ تھا جب اللہ جل شانہ نے اسے جنت سے اتار دیا، دوسرا موقع اس وقت تھا جب وہ ملعون قرار دیا گیا اور کہا گیا قال فخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، تیسرا موقع وہ تھا جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور چوتھا شیطان کا چہرہ اس وقت سیاہ فام ہو گیا، شیطان اس وقت مایوس ہو گیا جب اللہ جل شانہ نے سورہ فاتحہ کو نازل فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ میں اللہ جل شانہ نے الرحمن الرحیم جیسی اپنی صفت بیان کر دی ہے جس کی وجہ سے شیطان کو مایوسی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگی۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ عنہ تو یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لیتا ہے تو گویا اس نے تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک، ان چاروں کتابوں کو پڑھ لیا۔ میں نے ابھی تو بتایا کہ پورے قرآن پاک ہی کا نہیں بلکہ آسمانی تمام کتابوں کے مضامین کو سورہ فاتحہ شامل ہے۔ اس اعتبار سے سورہ فاتحہ کی فضیلت آپ کے سامنے ہے۔ چلیے جی،
سبع آیات بالبسملۃ ان کانت منہا والسابعۃ صراط الذین الی آخرہا وان لم تکن منہا فالسابعۃ غیر المغضوب الی آخرہا ویقدر فی اولہا قولوا لیکن ما قبل ایاک نعبد مناسبا له بکونہا من مقول العباد۔
اور اسی سورہ فاتحہ کی فضیلت کی وجہ سے اس سورت کے ناموں کو اگر آپ دیکھنے جاؤ گے تو کتابوں میں مختلف نام نقل فرمائے ہیں، مفسرین نے مختلف نام بیان کیے گئے، اور لیکن یہ موقع نہیں ہے کہ ان سارے ناموں کی فہرست شمار کراؤں، چنیندہ کچھ نام بیان کیے دیتا ہوں، آپ اس کی طرف توجہ کر لیں۔ صاحب روح المعانی علامہ آلوسی بغدادی رحمہ اللہ عنہ نے سورہ فاتحہ کے 22 نام نقل فرمائے ہیں، اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا۔ ان میں کا ایک اور، جب کسی سورت کے نام زیادہ ہوتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کسی چیز کے ناموں کا زیادہ ہونا یہ اس کے عظیم ہونے پر خود دال ہے۔ آپ نے مقولہ سنا ہوگا، کثرت الاسماء تدل على شرف المسمى، ناموں کی کثرت خود بیان کر رہی ہے، ناموں کی کثرت خود اس بات کو واضح کر رہی ہے کہ یہ سورت کتنی فضیلت والی ہے اور کتنی عظیم سورت ہے۔ چلیے جی،
سبع آیات،
اس سورت کا ایک نام فاتحۃ الکتاب بھی بیان کیا گیا ہے، فاتحۃ الکتاب، کھولنے والی، ابتدا کرنے والی۔ آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ الفاتحہ، لأن القرآن مفتح بها عرشا وفرشا، قرآن پاک کی ابتدا کی جاتی ہے عرش میں بھی اور فرش میں بھی اس سورت کے ذریعے، اس بنیاد پر اس سورت کا نام فاتحہ رکھا گیا ہے، کھولنے والی کتاب۔ چلیے جی،
سبع آیات بالبسملۃ ان کانت منہا والسابعۃ،
بعض حضرات نے لکھا الفاتحہ لأنها تفتح وتقرأ ابتداء على كل سورة، اي في الصلاة، نماز کی ہر رکعت میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ آپ نے مسئلہ پڑھا ہوگا، فقہاء حنفی لکھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں دو واجب ہے، سورہ فاتحہ کا پڑھنا بھی واجب ہے اور ابتداءً پڑھنا بھی واجب ہے، لہذا اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک واجب ترک ہو جاتا ہے تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اس سورت کا ایک نام سورۃ الحمد بھی ہے، چونکہ الحمدللہ رب العالمین سے سورت شروع ہو رہی ہے۔ اس سورت کا ایک نام ام القرآن بھی ہے، ام کے معنی اصل کے ہیں، قرآن کی اصل، قرآن پاک کے جتنے بھی مضامین ہیں، چاہے اس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہو، چاہے اس کا تعلق اللہ کی صفات سے ہو، چاہے عالم بالا سے ہو، تمام مضامین آپ کو سورہ فاتحہ میں مل جائیں گے۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام القرآن العظیم بھی، سورہ فاتحہ کا ایک نام السبع المثانی بھی ہے، چونکہ یہ سات آیتیں بار بار دہرائی جاتی ہے، نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اس اعتبار سے بھی اس کو السبع المثانی کہا جا سکتا ہے۔ اور ایک وجہ میں پہلے آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ یہ سورت دو مرتبہ نازل ہوئی ہے، اس اعتبار سے بھی اس کو السبع المثانی کہا جا سکتا ہے، السبع المثانی اس کو کہا گیا ہے، اور یہ نام خود قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ كما قال الله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، اسی طریقے سے احادیث پاک میں بھی یہ نام ملتا ہے۔ بخاری جب آپ پڑھو گے کتاب التفسیر تو آپ کو اندازہ آ جائے گا، سنن دارقطنی، سنن سعید بن منصور، اور امام ترمذی رحمہ اللہ عنہ نقل فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدہ ما انزل فی التوراۃ ولا فی الزبور ولا فی الانجیل ولا فی القرآن مثلها وانها سبع من المثانی۔ تو حدیث پاک میں بھی اس سورہ فاتحہ کا نام بیان کیا گیا ہے۔ چلیے جی،
سبع آیات بالبسملۃ ان کانت منہا والسابعۃ صراط الذین الی آخرہا،
اس سورت کا ایک نام الوافیہ بھی ہے، وافیہ ہر مقصد کو پورا کرنے والی ہے، چاہے عقائد کے قبیل سے ہو، چاہے اعمال کے قبیل سے ہو، چاہے اخلاق کے قبیل سے ہو۔ اس سورت کا ایک نام الواقعہ بھی ہے، آپ نے پڑھا ہوگا الواقعہ، بچانے والی، بچانے والی۔ جو شخص اس سورت پر ایمان لائے گا، جو شخص اس سورت کی تلاوت کرے گا اللہ جل شانہ اس بندے کو دنیا اور آخرت کے شرور و فتن سے محفوظ فرمائے گا اور بچائے گا۔ اس اعتبار سے اس سورت کا نام الواقعہ بھی ہے، اس سورت کا ایک نام الکافیہ بھی ہے، لأنها تکفی عن کل سورہ، انسان کی نجات کے لیے بس یہ سورت کافی ہے اگر اس پر وہ عمل کر لیتا ہے۔ چلیے جی،
سبع آیات بالبسملہ ان کانت منها والسابعۃ صراط الذین الى آخرها وان لم تکن منها فالسابعۃ۔
اس سورت کا ایک نام سورۃ الدعاء بھی ہے، ایک نام سورۃ التساؤل بھی ہے، ایک نام کنز بھی ہے، كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطیت من خزائن العرش، عرش کے خزانوں میں سے جو تین چیزیں دی گئی ان میں کی ایک چیز سورہ فاتحہ بھی ہے، اس اعتبار سے اس کا نام کنز بھی رکھا گیا ہے۔ اس سورت کا ایک نام شفا بھی ہے، اس سورت کا ایک نام رقیہ بھی ہے، شفا بھی ہے، چاہے باطنی بیماریاں ہوں تو اس کے لیے بھی یہ سورہ فاتحہ شفا ہے، چاہے باطنی بیماریوں میں شرک ہو، کفر ہو، نفاق ہو، اخلاق بد ہو، ان ساری بیماریوں کے لیے شفا ہے، کما قال اللہ تعالی فی القرآن المجید شفاء لما فی الصدور۔ اور آپ نے پڑھا ہوگا کہ ظاہری بیماریوں کے لیے تو یقیناً شفا، ظاہری بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، جیسا کہ حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ عنہ نے ایک روایت نقل فرمائی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاء من کل سم، ہر قسم کے زہر سے اس میں شفا ہے۔ اور امام دارمی رحمہ اللہ عنہ نے بھی ایک روایت نقل فرمائی ہے، فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، ہر بیماری سے اس میں شفا ہے۔ اور آپ بخاری شریف پڑھو گے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت، بہت لمبی روایت ہے، آپ آئندہ سال پڑھ لو گے، مختصراً اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اس سورہ فاتحہ میں شفا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے قافلے نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور ہم نے ان بستی والوں سے کہا، بھائی کوئی مسافر خانہ نہیں ہے، آپ ہماری دیکھ بھال کریں، لیکن وہ سخت دل تھے، انہوں نے ان کی دیکھ بھال نہیں کی۔ اتفاق یوں ہوا کہ بستی کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا، مشہور روایت ہے، آپ نے سنی ہوگی، تو بستی والوں نے بڑی کوشش کی، لیکن بڑی کوششوں کے باوجود بھی اس کا زہر نہیں اترا۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم کیا کریں، تو مشورے میں یہ بات طے پائی کہ ہماری بستی کے قریب کچھ سفید پوش لوگ آئے ہوئے ہیں، ہم ان کے پاس جائیں، شاید ہمارے لیے کوئی راستہ نکل آئے۔ یہ لوگ وہاں پر آئے اور انہوں نے پوچھا، ہل فیکم راق، کیا تم میں کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے؟ چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا، ہاں ہے، لیکن تم نے ہماری مہمانی نہیں کی، تم نے ہمارا خیال نہیں کیا، اس لیے تمہیں ہم سے ایک معاملہ طے کرنا پڑے گا۔ بخاری شریف میں آپ تفصیل سے پڑھو گے، خلاصہ کلام یہ ہیں کہ ایک معاہدہ طے ہوا اور بکریوں کے ایک ریوڑ پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ تیار ہو گئے اور وہاں پر صبح اور شام تین روز، صباحا و مساء، تین روز تشریف لے گئے اور انہوں نے دم فرمایا، یہاں تک کہ اس سردار کو اچھا ہو گیا۔ بخاری کے الفاظ ہے، وہ شفا یاب ہو گیا۔ تو جب یہ قافلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سعید خدری سے پوچھا، یہ ابو سعید تم نے کیا پڑھا تھا؟ فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی تھی اور دم کیا تھا، بس اللہ نے اس کو شفا دے دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ فاتحہ میں شفا ہے۔ معلوم ہوتا ہے سورہ فاتحہ میں بھی شفا ہے اور قرآن پاک کی دیگر آیتوں میں بھی شفا ہے، لیکن انسان اس عقیدت کے ساتھ اس کو پڑھے، جو عقیدت ہو اس عقیدت کے ساتھ پڑھے کہ اللہ جل شانہ کا کلام ہے، اگر اس عقیدت کے ساتھ پڑھے گا اور پختہ یقین کے ساتھ پڑھے گا تو ایسی شکل میں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ شفا مل جائے گی۔ لیکن دم آسان نہیں ہے، دم کرنا کچھ آسان نہیں ہے، ہاں دم کے لیے بھی دم چاہیے، ہاں اس کے لیے بھی دم چاہیے، تب جا کر دم ہوتا ہے، اس کے لیے محنت چاہیے، اس کے لیے مطالعہ چاہیے۔ ابن سنی کی عمل الیوم واللیل کا مطالعہ کریں، مجربہ کے دیروی کبیر کا مطالعہ کریں، امام العصر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ عنہ کے بیاض کا مطالعہ کریں. ایک عربی میں کتاب ہے الصارم البتا للتصدی لسحرۃ الاشرار، اس کتاب کا مطالعہ کریں. خیر بات کہیں اور چلی جائے گی، ہمارا موضوع وہ نہیں ہے، ہمارا موضوع کچھ اور ہے. کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ سورہ فاتحہ کے بتیرے نام ہیں، میں نے چند نام آپ کے سامنے شمار کرا دیے، اس لیے کہ وقت بھی مختصر ہے اور ہمارے ساتھیوں کا پہلے سے مطالبہ ہے کہ بھائی بہت دیر نہیں ہونی چاہیے، اس لیے اس کا بھی خیال کرتے ہوئے مجھے آگے چلنا ہے. چلیے پڑھیے بھائی.
سبع آیات بالبسملہ ان کانت منہا والسابعۃ صراط الذین الی آخرہا وان لم تکن منہا فالسابعۃ غیر المغضوب الی آخرہا.
سورہ فاتحہ مکی ہے، اب عبادت کی طرف آئیے. سبع آیات بالبسملہ ان کانت منہا، سات آیتیں ہیں بسملہ کے ساتھ. اگر بسملہ کو سورہ فاتحہ کا جز شمار کیا جائے فالسابعہ اس شکل میں، اگر بسملہ کو سورہ فاتحہ کا جز تسلیم کیا جاتا ہے تو ایسی شکل میں فالسابعہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین الی آخرہا کا مطلب یہ ہے، یہ دو آیتیں مل کر ایک آیت ہوگی، تب جا کر یہ السبع المثانی کہی جائے گی. اور وَإِن لَمْ تَكُن مِنْهَا، اور اگر بسملہ کو فاتحہ کا جز قرار نہیں دیتے ہیں فَالسَّابِعَةُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ آخِرِهَا، تو ایسی شکل میں ساتویں آیت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہوگی، گویا اس اعتبار سے صراط الذین انعمت علیہم چھٹی آیت ہوگی اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ ساتویں آیت ہوگی. آپ کے مصنف علام مختصر سے عبارت میں بتیری بات بیان فرما گئے. آپ کے مصنف علام یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ائمہ کے درمیان اس باب میں اختلاف ہے کہ بسملہ سورہ فاتحہ کا جز ہے یا نہیں ہے، اس یہ اختلاف کی طرف وہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں. تو پہلی بات تو میں آپ کو یہ بات واضح کر دوں کہ قرآن پاک کی سورہ نمل کی آیت انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس باب میں بحث نہیں کی جا رہی ہے، وہ تو بالاتفاق قرآن پاک کی ایک آیت ہے. ہم یہاں جس بسملہ کے باب میں بحث کر رہے ہیں یہ وہ بسملہ ہے جو سورت کے شروع میں لکھی جاتی ہے اور پڑھی جاتی ہے، اس اختلاف کی طرف آپ کے مصنف علام نے اشارہ کیا ہے. اب یہاں یہ دیکھنا ہے کہ بسملہ سورہ فاتحہ کا جز ہے یا نہیں ہے. امام مالک رحمہ اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بسملہ کسی بھی سورت کا جز نہیں ہے، جبکہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بسملہ ہر سورت کا جز ہے، جبکہ حضرات احناف اس بات کے قائل ہیں کہ بسملہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے جو دو سورتوں کے درمیان فصل کے لیے اتاری گئی ہے، جو دو سورتوں کے درمیان فصل کے لیے اتاری گئی ہے. ابھی سبھی کے دلائل بیان کرنے کے لیے تو اتنا موقع نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے بیان کروں، لیکن اتنی بات ضرور واضح کیے دیتا ہوں کہ حضرات احناف کا مسلک ٹھوس ہے کہ بسملہ کسی بھی سورت کا جز نہیں ہے، بسملہ دو سورتوں کے درمیان فصل کے لیے اتاری گئی ہے، یہ بات بالکل واضح ہے. میں آپ کو سمجھائی دیتا ہوں. آپ نے پڑھا ہوگا مشکات شریف میں، آپ نے روایت پڑھی ہوگی باب القراءت فی الصلاح میں، حدیث قدسی ہے، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی وبین عبدی ولعبدی ما سالم. اس روایت کو اگر آپ پڑھو گے تو پوری روایت پڑھنے کے بعد آپ کو اندازہ اور یقین ہو جائے گا کہ اللہ جل شانہ نے سورہ فاتحہ کی تقسیم فرمائی ہے اور اس تقسیم میں بسملہ کا ذکر نہیں ہے، الحمدللہ رب العالمین سے اس روایت کو شروع کیا گیا ہے. اس سے بھی بات بالکل آیا اور واضح اور ظاہر ہے کہ بسملہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے. نیز ایک بات اور بتائی دوں، آپ نے بالاتفاق تمام روایتوں سے بات پڑھی ہوگی کہ سورہ ملک اس کی 30 آیتیں، آپ نے یہ بات بھی پڑھی ہوگی کہ سورہ کوثر کی 3 آیتیں، آپ نے روایتوں میں یہ بات بھی پڑھی ہوگی کہ سورہ اخلاص کی 4 آیتیں ہیں۔ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر بسملہ سورت کا جز ہے تو ایسی شکل میں سورہ ملک کی 31 آیتیں ہو جائے گی، سورہ کوثر کی 4 آیتیں ہو جائے گی، سورہ اخلاص کی 5 آیتیں ہو جائے گی، تو آپ کیا جواب دو گے؟ اس اعتبار سے بھی بات بالکل واضح ہے، بلکہ میں تو ایک روایت بیان کر کے میں اپنی بات کو آگے چلاؤں گا، چونکہ وقت ابھی بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ آپ نے مشکات شریف میں ایک روایت پڑھی ہوگی، عن انس رضی اللہ عنہ قال صلیت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر و عثمان و کانوا یستفتحون القراءۃ بالحمد للہ رب العالمین، و قرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم، یہ سارے کے سارے حضرات سورہ فاتحہ کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین سے کرتے تھے۔ یہ روایت بالکل صریح ہے اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ بسملہ کسی بھی سورت کا جز نہیں ہے، البتہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے۔ چلیے جی،
وَيُقَدَّرُ فِي أَوَّلِهَا قُلُوا لِيَكُونَ مَا قَبْلَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ مُنَاسِبًا لَهُ بِكَوْنِهَا مِنْ مَقْبُولِ الْعِبَادِ، أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ،
وَيُقَدَّرُ فِي أَوَّلِهَا قُلُوا، اور اس کے شروع میں قُلُوا مقدر مانا گیا ہے، اس کے شروع، اس کا ترجمہ میں نے مرجع اس لیے بیان نہیں کر رہا ہوں کہ یہاں بھی اختلاف کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جو حضرات بسملہ کو سورہ فاتحہ کا جز قرار دیتے ہیں ان کی یہاں قولو بسملہ سے پہلے مقدر مانا جائے گا، اور جو لوگ بسملہ کو سورہ فاتحہ کا جز قرار نہیں دیتے ہیں وہ الحمدللہ رب العالمین سے پہلے قولو مقدر مانیں گے۔ اس اعتبار سے اولیہا کی ضمیر کا مرجع دونوں طرف جا سکتا ہے۔ چلیے،
لِيَكُونَ مَا قَبْلَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ مُنَاسِبًا لَهُ بِكَوْنِهَا مِنْ مَقْبُولِ الْعِبَادِ،
اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ قولو کو مقدر ماننے کی وجہ کیا ہے؟ تو بیان کر رہے ہیں اِيَّاكَ نَعْبُدُ کا مَا قَبَلْ اس کے لیے مناسب ہو جائے، بِكَوْنِهَا باقی کے معنی میں ہے، اور کاش کہ کونہا کی جگہ پر کون ہی ہوتا، جیسا کہ بعض شارحین نے لکھا ہے اِيَّاكَ نَعْبُدُ کی طرف راجع ہیں تو زیادہ بہتر ہوتا۔ خیر ترجمہ کر لیجئے، تاکہ اِيَّاكَ نَعْبُدُ کا ما قبل اس کے لیے مناسب ہو جائے، فی کونہی، بکونہا کا ترجمہ کر رہا ہوں، فی کونہی من مقول عباد، اس کے مقول عباد ہونے میں۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں مصنف علام؟ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اِيَّاكَ نَعْبُدُ سے تو یقین ہو رہا ہے، اِيَّاكَ نَعْبُدُ سے تو پتا چل رہا ہے کہ یہ بندے کا قول ہے، من مقول العباد بندوں کا قول ہے یہ پتا چل رہا ہے، لیکن الحمدللہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس کا اندازہ نہیں ہو رہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے یا بندوں کا کلام ہے، لہذا آپ کے مصنف نے فرمایا قولو کو مقدر مان لو، اگر قولو مقدر مان لو گے تو اِيَّاكَ نَعْبُدُ کا ما قبل یعنی الحمدللہ رب العالمین اِيَّاكَ نَعْبُدُ کے مناسب ہو جائے گا، آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ جیسے اِيَّاكَ نَعْبُدُ مقول عباد ہے الحمدللہ رب العالمین یہ بھی مقول عباد ہے۔ چلیے جی،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ جملۃ خبریۃ قصد بها الثناء علی اللہ بمضمونها من انه تعالی مالک لجميع الحمد من الخلق او مستحق لان يحمدوه،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں رب العالمین جو تمام جہانوں کے پالنہار ہے۔ الحمد للہ، حمد کے معنی آپ کو معلوم ہے، لیکن اس سے پہلے آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ الحمد میں الف لام کھڑا ہے اور الف لام ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ الف لام یہاں پر 3 معنوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے، یہاں پر الحمد میں الف لام استغراقی بھی ہو سکتا ہے، اے جمیع المحامد للہ تعالی، یہاں پر الف لام جنسی بھی ہو سکتا ہے، حمد کی نوع کی جتنی بھی تعریف ہوگی وہ سب اللہ کے لیے ہوگی، یہاں پر الف لام عہد خارجی بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ اللہ جل شان ہوں اپنی تعریف بذات خود فرمائے، قرآن پاک میں اس کی طرف اشارہ ہے، فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وله الكبرياء في السماوات والارض، اللہ جل شان ہوں نے اپنی تعریف خود فرمائی ہے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل شان ہوں کی تعریف فرمائے، خیر تینوں معنی مراد لے سکتے ہیں، لیکن عہد خارجی کا مراد لینا یہ زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ اللہ کی تعریف اللہ سے بہتر کون کر سکتا ہے؟ چلیے جی،
الحمدللہ جملۃ خبریہ قصد بها الثناء،
یہاں پر ہمیں حمد کا ترجمہ کرنا ہے، حمد کا معنی ہم نے تعریف سے کیا ہی ہے، لیکن بعض مفسرین اس بات کی طرف گئے ہیں کہ حمد کا مترجم لفظ عجمی زبان میں نہیں ہے، اردو فارسی میں اس کا ترجمہ نہیں ہے، اسی لیے اگر آپ کتابوں کا مطالعہ کرو گے تو ہر شخص نے اپنے انداز سے حمد کی تعریف بیان کی، اسی لیے بعض مفسرین نے فرمایا کہ حمد کی تعریف کے لیے آپ کو تین جملوں کو جوڑنا پڑے گا، حمد اسے کہا جاتا ہے جس میں ذکر جمیل ہو، جس میں اوصاف حمیدہ ہو، جس میں خصال عالیہ ہو، ان تین چیزوں کے مجموعے کو حمد کہا جاتا ہے، اسی لیے بعض مفسرین تو یہاں آ کر خاموش ہو گئے کہ بھائی ہم تو اس کی تعریف کرنے سے قاصر ہے، ہم تو اس کی تعریف کرنے سے عاجز ہے، گویا بندہ کما حقہ اس کی تعریف نہیں کر سکتا ہے، لہذا وہ عجز کا اعتراف کرتا ہے، لا علمی کا اعتراف کرتا ہے، اور عجز کا اعتراف کرنا یہ بھی علم کی ایک قسم ہے، کما نقل عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ اعتراف العجز عن الادراک ادراک، عجز کا اعتراف، لا علمی کا اعتراف کرنا یہ بھی علم کی ایک قسم ہے، بس ہم تو ہماری زبان میں یوں کہہ دے ما عرفناک حق معرفتک وما عبدناک حق عبادتک، اور بخاری شریف میں آپ پڑھو گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، تو گویا اللہ کی حمد بیان کرنا، لفظ حمد کو ہماری زبان میں بیان کرنا بڑا ہی مشکل معاملہ ہے، پھر بھی کچھ حضرات نے اس کی تعریف کر دی ہے، مثلا صاحب تفسیر مدارک نے حمد کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ فضیلت کے انداز سے کسی خوبی پر تعریف کرنا، اس کو کہا جاتا ہے حمد، اور آپ نے ایک مشہور تعریف تو آپ پڑھ کر آئے ہو، آپ کہو گے کہ بار بار یہی تعریف سنائی جا رہی ہے، آپ نے مختصر المعانی میں اور تلخیص میں یہ تعریف پڑھی ہوگی، اور ماشاءاللہ وہ تعریف ایسی ہے کہ اگر اس تعریف کو یاد کر لیا جائے تو حمد مدح اور شکر کا فرق بھی واضح ہو جائے گا، صاحب مختصر المعانی نے فرمایا ہوا الثناء باللسان علی قصد التعظیم سواء تعلق بالنعمت او بغیرها، زبان سے اللہ کی تعریف کرنا تعظیم کے ارادے سے، سواء تعلق بالنعمت او بغیرها، چاہے نعمت کا مقابلہ ہو چاہے نعمت کا مقابلہ نہ ہو، خیر بات لمبی ہو جائے گی، مختصراً آپ اتنی بات کو سمجھ لیجئے، الحمدللہ للہ، یہاں پر بھی لام آ گیا ہے جو ہمارا انتظار کر رہا ہے، امام شربینی رحمہ اللہ عنہ نے للہ کے لام میں تین قسم بیان فرمائی ہے، وہ فرماتے ہیں لام للہ للملک او للاستحقاق او للاختصاص والاولى انها للاختصاص، امام شربینی رحمہ اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں یہاں لام کی تین قسم ہو سکتی ہے، لام تملیک کا بھی ہو سکتا ہے، لام استحقاقیہ بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ آپ کے مصنف علام نے ان دونوں معنوں کی طرف اشارہ کر دیا ہے، میں ابھی بات کو واضح کروں گا، لیکن امام شربینی رحمہ اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں والاولا انہا للاختصاص، بہتر یہ ہے کہ یہاں لام کو اختصاص کے معنی میں مانے، فمعناہ اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا، فالحمد مختص باللہ تعالی، حمد اللہ ہی کے لیے خاص ہو جائے گی، خیر للہ میں یہ تین قسمیں بیان کی گئی ہے، پڑھیے
الحمد لله جملة خبرية قصد بها الثناء على الله بمزمونها من أنه تعالى مالك لجميع الحمد من الخلق أو مستحق لأن يحمدوه والله علم على المعبود بحق رب
الحمد لله یہ جملہ خبرية قصد بها الثناء على الله بمزمونها، اس جملہ خبرية سے ارادہ کیا گیا اس کے مضمون کے ذریعے اللہ کی تعریف کرنے کا، صاحب جلالین نے مختصر عبارت میں ایک لمبی بات کو بیان کر دیا، اور وہ جانتے ہیں کہ مشکات شریف تک پڑھا ہے تو پتہ نہیں نحو امیر، ہدایت النحو اور پتہ نہیں کیا کیا پڑھ کر آئے ہوں گے، اس بنیاد پر انہوں نے اشارہ کر دیا، وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ الحمدللہ یہ جملہ خبریہ ہے، لیکن آگے کہہ رہے ہیں قصد بها الثناء علی اللہ بمضمونها، یہ بات کو کہنا چاہتے ہیں کہ الحمدللہ ہے تو جملہ خبریہ لیکن معنن انشاء ہے، معنن انشاء ہے، اسی کی طرف انشاء ثناء کو بیان کر رہے ہیں، قصد بها الثناء علی اللہ بمضمونها، اللہ جل شان ہوں الحمدللہ جملہ خبریہ میں دو چیزیں ہوتی ہیں، آپ کو اشارہ کر دوں، یا تو مخبر مخاطب کو خبر دینا چاہتا ہے، مثلا زید القائم، زید کھڑا ہے، جس کو آپ اصطلاح میں فائدۃ الخبر کہتے ہیں، یا مخبر مخاطب کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ تمہاری یہ خبر مجھے بھی معلوم ہے، حفظت القرآن، اکلت الطعام، تو نے کھانا کھا لیا، تو نے قرآن حفظ کر لیا، یہ علم مجھے بھی ہے، اس کو لازم علم معنی کی زبان میں لازم فائدۃ الخبر کہا جاتا ہے، اب یہاں پر یہ دونوں معنی ہو نہیں سکتے، نہ فائدۃ الخبر کا ہو سکتا ہے، کیوں؟ فائدۃ الخبر کا معنی لیں گے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے تو ساری دنیا جانتی ہے، تو کیا جانتا ہے، اور اگر لازم فائدۃ الخبر کا معنی مراد لیتے ہیں تو گویا وہ یوں کہنا چاہ رہا ہے کہ میں اس بات کو جانتا ہوں کہ تمام تعریف اللہ کے لیے، ارے بھائی تو جانے نہ جانے قرآن نے تو بانگے دہن اعلان کر دیا ہے، لہذا نہ فائدۃ الخبر کا ترجمہ ہو سکتا ہے نہ لازم فائدۃ الخبر کا ترجمہ ہو سکتا ہے، اس لیے آپ کے مصنف علام نے اشارہ کیا قصد بها الثناء کہ بھائی ادھر آ جائیے، یہاں انشاء ثنا کو بیان کرنا مقصود ہے، کوئی خلاصہ آپ یوں سمجھ لو الحمدللہ لفظ تو جملہ خبریہ ہے لیکن معنی انشائیہ ہے، گویا انشاء ثنا کا حکم دیا جا رہا ہے، قصد بها الثناء علی اللہ بمضمونها، اس جملے خبریہ کے ذریعے اللہ کی تعریف کا ارادہ کیا گیا اس کے مضمون کے ذریعے، چلیے جی،
من انه تعالی مالک لجميع،
اب من انه تعالی یہ من بیانیہ ہے، وہ للہ کے لام کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ للہ میں لام تملیک کا بھی ہو سکتا ہے اور استحقاق کا بھی ہو سکتا ہے، تو من انہ تعالی مالک لجمیع الحمد من الخلق، مخلوق کی تمام تعریف کا مالک اللہ ہے، یہ مالک کا لفظ لام کے تملیک ہونے کی طرف اشارہ کر رہا ہے، او مستحق لئن یحمدوہ، یہ لام استحقاق کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، یا تمام تعریف کا مستحق اللہ ہی ہے کہ لوگ اس کی تعریف بیان کریں، اور تیسرا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا، چلیے جی،
والله علم على المعبود بحق،
والله علم على المعبود بحق، اللہ یہ معبود برحق کا نام ہے، یہ آپ کو معلوم ہے کہ معبود حق کا نام ہے، اللہ جل شانہ کے ذاتی ناموں میں کا ایک نام ہے، اور ذاتی نام یہاں پر بیان کر دیا ہے۔ بعض مفسرین نے لفظ اللہ کی تعریف کرتے ہوئے بیان فرمایا والمعبود بحق لم يطلق على غيره تعالى، اس لفظ کا اطلاق اللہ کے سوا اور کسی پر نہیں ہو سکتا ہے، اسی لیے بعض مفسرین نے لکھا ہے هو اسم لم يسمى به غيره، اللہ کے علاوہ کسی پر یہ نام نہیں بولا جا سکتا ہے۔ چلیے جی،
رب العالمین،
اور امام قرطبی رحمہ اللہ عنہ نے تو ارشاد فرمایا کہ لفظ اللہ یہ اسم اکبر الاسماء ہے، اس سے بڑا کوئی نام ہی نہیں۔ امام قرطبی رحمہ اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ، یہاں پر اللہ کو عالم لائے اور اس کے بعد اللہ کی صفات کو بیان کیا جا رہا ہے تاکہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے کہ اللہ مجرد بغیر صفات کے بھی قابل تعریف ہے۔ صفات کے ساتھ تو ہے ہی وہ قابل تعریف کہ وہ تمہیں رزق دیتا ہے، تم پر مہربانی کرتا ہے، تم پر رحم کرتا ہے، لیکن لفظ علم کو لا کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ اللہ ذات کے اعتبار سے بھی، مجرد اللہ بھی قابل تعریف ہے۔ اسی لیے میں نے وہ مختصر المعانی کی تعریف میں آپ کو بیان کیا سواء تعلق بالنعمت او بغیرها۔ چلیے جی،
رب العالمین، اے مالک جميع،
اللہ جل شانہ کے مختلف نام ہیں، وللہ الاسماء الحسنی فادعوه بها، اور روایتوں میں بھی آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للہ 190 اسما۔ چلیے جی، ان للہ 99 اسما، اللہ کے 99 نام ہیں، روایتوں میں بھی یہ جملہ آیا ہے۔ چلیے،
رب العالمین، اے مالک جميع الخلق،
ماں قبل میں نے الحمدللہ سورہ فاتحہ کی فضیلت بیان کی، لفظ الحمدللہ کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو تمام دنیا کی نعمتیں حاصل ہو جائے اور ان نعمتوں کے حصول پر اگر وہ الحمدللہ کو پڑھ لیتا ہے تو یہ الحمدللہ کا جملہ ان تمام نعمتوں سے بڑھ چڑھ کر ہے، ان تمام نعمتوں سے بڑھ چڑھ کر ہے، اس سے بڑی اور کون سی فضیلت سنائے الحمدللہ کا جملہ۔ اور آئندہ سال آپ بخاری شریف میں پڑھو گے والحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ کا جملہ اللہ کے ترازو کو بھر دیتا ہے۔ چلیے جی،
رب العالمین، اے مالک جميع الخلق من الانس والجن والملائکۃ والدواب وغیرہ،
امام راضی رحمہ اللہ عنہ نے ایک بڑی پتے کی بات لکھی ہے، دھیان سے سنیں۔ حضرت امام راضی رحمہ اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں لفظ الحمدللہ کی فضیلت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اس عالم کی ابتدا بھی الحمدللہ سے ہوئی اور اس عالم کی انتہا بھی الحمدللہ پر ہوگی۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا اور اس میں روح پھونکی گئی اور وہ روح جب ناف تک پہنچی ہے تو سیدنا آدم علیہ السلام نے ایک چھینک لی اور چھینک لینے کے بعد فرمایا الحمدللہ، عالم کی ابتدا الحمدللہ سے ہو رہی ہے، اور فرمایا کہ عالم کی انتہا بھی الحمدللہ پر ہوگی، کہ جنتیوں کا سب سے آخری کلام الحمدللہ ہوگا، كما قال الله تعالى في القرآن المجيد وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ چلیے جی،
رب العالمین، اے مالک جميع الخلق من الانس والجن والملائکۃ والدواب
رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنہار ہے رب۔ یہاں سے اللہ کے اوصاف اربعہ کو ذکر کیا جا رہا ہے، اللہ کے چار اوصاف یہاں سے بیان کیے جا رہے ہیں، رب یرب ربن و ربابتن و ربوبتن، یہ اسم فاعل کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے اور مصدر کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے، رب پالنا، پالنے والا، پالنہار جس کو آپ کہتے ہیں۔ رب کی بہت ساری تعریفیں میں نے دیکھی لیکن امام راغب کو دیکھنے کے بعد پھر میں نے یہ سوچا کہ کسی اور تعریف کو بیان نہ کروں۔ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ عنہ نے اپنے مفردات میں رب کی تعریف بیان کی تبلیغ الشیء الی کماله شیئا فشیئا، تبلیغ الشیء الی کماله شیئا فشیئا، تمام مصالح کی رعایت کرتے ہوئے کسی بھی چیز کو تدریجاً آہستہ آہستہ کمال تک پہنچا دینا، یہ ہے رب۔ رب اسے کہا جاتا ہے. اللہ کی ربوبیت پر ذرا غور کرو. ابھی بیان کرنے کا موقع نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے اس کو واضح کروں کہ اللہ جل شان ہوں. ہر انسان کی، ہر جانور کی، ہر کیڑے مکوڑے کی، ہر ایک کی مصلحت کو پیش نظر رکھتے ہوئے آہستہ آہستہ، تدریجن فتدریجن، شیئن فشیئن اس کی تربیت کرتا ہے. اسے کہا جاتا ہے رب. رب کی جمع ارباب آتی ہے. آپ نے پڑھا ہوگا قرآن پاک میں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. تو رب کی جمع اس کو بھی بیان کیا گیا ہے. صاحب عسیمین فرماتے ہیں کہ رب تین اوصاف کے مجموعے کو کہا جاتا ہے. دیکھو بڑی اچھی بات لکھی ہے صاحب عسیمین فرماتے ہیں کہ رب تین اوصاف کے مجموعے کو کہا جاتا ہے، الخالق لجميع الخلق والمالك لكل شيء والمدبر لجميع الامور. بس اس کو رب کہا جاتا ہے. الخالق لجميع المخلوقات. آپ طلبا ہے، میں کیا ترجمہ کروں؟ والمالك لكل شيء والمدبر لجميع الامور. اللہ جل شان ہوں جیسی ضرورت ہوتی ہے، وما ننزلہ الا بقدر معلوم، جیسی ضرورت ہوتی ہے اسی انداز سے اللہ جل شان ہوں تربیت اور پرورش فرماتے ہیں. آپ نے، امام راضی رحمہ اللہ عنہ نے اس بات میں کلام کرتے ہوئے فرمایا کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پر تشریف لے گئے. وہاں جانے کے بعد اندازہ ہوا کہ میں تو گھر بتا کر بھی نہیں آیا، میں گھر والوں کا نظم کر کے بھی نہیں آیا، روٹی پانی کا کوئی نظم کر کے بھی نہیں آیا. تو ان کی نظر اسباب پر گئی. اب ایک بات دھیان رکھیں، جب انسان کی نظر اسباب پر چلی جاتی ہے تو توکل کمزور ہو جاتا ہے، اور جب انسان کا توکل مضبوط ہو جاتا ہے تو اسباب معطل تو نہیں ہوتے ہیں لیکن اسباب پر نظر کم ہو جاتی ہے. تو توکل جب اسباب پر نظر گئی تو اللہ جل شانہ نے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، اے موسیٰ تیرے سامنے کیا ہے؟ فرمایا حجر ہے، پتھر ہے. فرمایا اضرب بعصاک الحجر، اپنی لٹ کو بجاؤ. چنانچہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پتھر پر لٹ کو بجایا، پتھر کے دو ٹکڑے ہو گئے. فرمایا اور مارو، اضرب بہ، اور مارا، اور دو ٹکڑے ہو گئے. فرمایا اور مارو، اور اس کے دو ٹکڑے ہو گئے. ایک گنڈی کی طرح چھوٹا سا پتھر نکل آیا. اللہ نے فرمایا اس کو بھی مارو. جب سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پتھر کو مارا تو اس میں سے ایک چھوٹا سا کیڑا نکل آیا. فی نبت قری، امام راضی نے یہ جملے لکھے ہیں کہ اس کیڑے کے منہ میں ہریالی گھاس تھی، اس کیڑے کے منہ میں ہریالی گھاس تھی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا تعجب ہوا. تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، کیا تعجب کرتے ہو؟ ذرا کان دھرو اور سنو وہ کیا کہہ رہا ہے. تو جب سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کان دھرا تو وہ کیڑا اللہ کی یہ تعریف بیان کر رہا تھا، سبحان من یرانی ویسمع کلامی ویعرف مکانی ویرزقنی ولا ینسانی. پاک ہے میری وہ ذات جو مجھے دیکھ رہی ہے، میری بات سن رہی ہے، میری جگہ کو پہچان رہی ہے. وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي، اور مجھے رزق پہنچا رہی ہے اور مجھے نہیں بھول رہی ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، یہ اللہ کے ذمے ہیں. وَكَأَيِّن مِن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ. رزق اللہ ہی دیتا ہے. اور مشکات شریف میں آپ نے روایت پڑھی ہوگی، بڑی تیزی سے مجھے بولنا پڑ رہا ہے، وقت بڑی تیزی سے جا رہا ہے. مشکات شریف میں آپ نے روایت پڑھی ہوگی، تغدو صباحاً وتروح بطاناً، پرندے صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام پیٹ بھر کر اپنے گھونسلوں میں لوٹتے ہیں. یہ اللہ جل شانہ پرورش نہیں کر رہے تو اور کیا فرما رہے. امام راضی رحمہ اللہ عنہ نے تو آگے ایک مختصر سے اور ایک بات لکھی. انہوں نے فرمایا کہ کوے کا جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو کوا اس کی دیکھ بھال نہیں کرتا ہے، اور کوے کا بچہ سرخ گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں پڑا رہتا ہے، جس کی وجہ سے کیڑے مکوڑے یوں سمجھ کر
کہ یہ مرا ہوا مردار ہے، یہ سمجھ کر اس کو کھانے کے لیے قریب آ جاتے ہیں، یہاں تک کہ مچھر بھی بھن بھنانے لگتا ہے، قریب آ جاتا ہے۔ جب بھی کوئی کسی کمزور کو دیکھتا ہے تو کچھ نہ کچھ تو کرے گا ہی، مچھر بھی قریب قریب آ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے منہ کے قریب پہنچ جاتا ہے تو وہ کوے کا بچہ یوں منہ مار کر اس کو اپنے منہ میں لے لیتا ہے، اور اللہ جل شانہ اس کوے کے بچے کو اس طریقے سے رزق پہنچاتے ہیں، یہاں تک کہ بے بالوں پر بچہ بالوں پر والا ہو جاتا ہے اور اڑنے لگ جاتا ہے۔ اسی لیے آپ اہل عرب کی دعائیں سنو گے تو آپ کو اندازہ ہوگا، اہل عرب اپنی دعاؤں میں جملہ استعمال کرتے ہیں، یا رازق النعاب فی عشہ، کوے کو اپنے گھونسلوں میں اپنے گھونسلے میں رزق دینے والی ذات، یا رازق النعاب فی عشہ، خیر رب العالمین، اللہ جل شانہ کی ذات تربیت کرنے والی ہے، تمام مصالح کی رعایت کرتے ہوئے انسان کو اور دیگر مخلوقات کو آگے پہنچاتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ تربیت کی بھی دو قسمیں ہوتے ہیں، کبھی انسان یا کوئی مخلوق کسی کی تربیت اس بنیاد پر کرتا ہے تاکہ آگے چل کر اس کو فائدہ پہنچے، جیسے مخلوق مخلوق کی تربیت کرتی ہے تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اسے فائدہ پہنچے، لیکن ایک تربیت وہ ہوتی ہے جس میں مربی کا مقصد صرف اور صرف نفع پہنچانا ہوتا ہے اور کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے، اور وہ اللہ جل شانہ کی ذات ہے کہ وہ صرف نفع پہنچانا چاہتا ہے، اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے۔ چلیے جی،
اے مالک جميع الخلق من الانس والجن والملائكة والدواب وغيرهم وكل منهم يطلق عليه عالم،
اور اللہ کا مقصد صرف نفع پہنچانا اس بنیاد پر ہے کہ اللہ تمام خزانوں کے مالک، اور اللہ کی تمام خزانوں پر قدرت ہے، آپ نے پڑھا ہوگا قرآن پاک میں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ۔ آپ ان باتوں کو سمجھ رہے ہو، اللہ خزانوں کا مالک ہے، لہذا اللہ الصمد، وہ بھی نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بنیاد پر اللہ تربیت اس انداز سے فرماتے ہیں کہ اس کا مقصد صرف نفع ہی پہنچانا ہوتا ہے اور کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے۔ تربیت کبھی خاص ہوتی ہے، کبھی تربیت عام ہوتی ہے، جیسے ماں باپ اپنے اولاد کی تربیت کرتے ہیں، یہ تربیت خاصہ ہے، جیسے باغبان باغیچے کی تربیت کرتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے، چرواہا اپنے جانوروں کی دیکھ بھال کرتا ہے، گرمی سے بچاتا ہے، سردی سے بچاتا ہے، بارش سے بچاتا ہے، یہ خاص تربیت ہے۔ لیکن اللہ جل شانہ کی تربیت وہ ہے جو عام الموجودات کے ساتھ ہے اور دوام کے ساتھ ہے، اور یہ اللہ ہی کر سکتے ہیں، مخلوق میں کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ اس انداز کی تربیت کر سکے۔ اور اسی طریقے سے کبھی تربیت جسمانی ہوتی ہے، کبھی تربیت دینی ہوتی ہے، اللہ جل شانہ ہماری تربیت دونوں طرف فرما رہے ہیں، ارے ماں کے پیٹ میں ہے تو ہمیں غذا پہنچا رہے ہیں خون کی شکل میں، باہر آئے تو اللہ نے دودھ کی دو نہریں چلا دی، جب بڑے ہو گئے تو اللہ نے رزق کے سارے دروازے کھول دیے، تو یہ اللہ جل شانہ کی ذات ہے جو تربیت ہر انداز سے کر سکتی ہے۔ چلیے، اور دینی تربیت تو واضح ہے، آپ پڑھ رہے ہو، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وقتاً فوقتاً اللہ جل شانہ انبیاء اور رسل کو بھیجتے رہے تاکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لا کر لوگوں کے دلوں کی، لوگوں کی عقلوں کی اصلاح کرے، جس کو قرآن پاک کچھ یوں بیان کرتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ تو اللہ جل شانہ جسمانی تربیت بھی فرماتے ہیں اور دینی تربیت بھی فرماتے ہیں۔ چلیے جی پڑھیے بھائی،
اے مالک جميع الخلق من الانس والجن والملائکه والدواب،
رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنہار ہے، عالمین یہ عالم کی جمع ہے اور علامت سے مشتق ہے، اس لیے کہ آپ کے مصنف علام اس کا ترجمہ آگے کر رہے ہیں، لِأَنَّهُ عَلَامَةٌ عَلَى مُوجِدِهِ، لِأَنَّهُ عَلَامَةٌ عَلَى صَانِعِهِ، لِأَنَّهُ عَلَامَةٌ عَلَى خَالِقِهِ۔ اس بنیاد پر عالم، عالم کسے کہا جاتا ہے؟ تمام اجناس کائنات کو عالم کہا جاتا ہے۔ عالم کی مختلف قسمیں لوگوں نے بیان کی ہے، ابھی موقع نہیں ہے کہ میں اس کی طرف آپ کو لے جاؤں۔ چلیے جی،
اے مالک جميع الخلق من الانس والجن والملائكة والدواب وغيره۔
صاحب زاد المسیر نے اپنی تفسیر میں عالم کے باب میں پانچ قول نقل کیے۔ ایک قول نقل فرمایا کہ عالم سے مراد الخلق کل، دوسرا قول نقل فرمایا کل ذی روح، کل ذی روح، تیسرا قول نقل فرمایا جن و انس، چوتھا قول نقل فرمایا جن و انس و ملائکہ، اور پانچواں قول نقل فرمایا کہ ملائکہ۔ لیکن امام قرطبی رحمہ اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں پہلا قول راجح ہے، لجمیع الخلق، الخلق کلہ، یہ معنی راجح ہیں۔ اس لیے کہ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، قال فرعون وما رب العالمین، قال رب السماوات والأرض وما بينهما، رب السماوات والأرض وما بينهما۔ امام قرطبی رحمہ اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد الخلق کلہ ہے۔ چلیے جی،
اے مالک جميع الخلق من الانس والجن والملائكة والدواب۔
صدر الدین شیرازی نے الاسفار میں عالم کی سات قسمیں نقل فرمائی ہے، خیر ابھی ادھر نہیں جانا چاہتا ہوں، آپ آگے پڑھیے۔ چلیے،
اے مالک جميع،
عالموں کی تعداد مختلف نقل کی گئی ہے۔ حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عالموں کی تعداد 1000 ہے، اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 40,000 عالم ہیں، اور مقاتل فرماتے ہیں کہ 80,000 عالم ہیں۔ لیکن راجح قول یہ ہیں کہ عالموں کی تعداد سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا، کما قال اللہ تعالی وما يعلم جنود ربك الا هو۔ چلیے جی،
اے مالک جميع الخلق من الانس والجن
رب العالمین، اے مالک جمیع الخلق، تمام مخلوق کا مالک ہے، من الانس والجن والملائکت والدواب وغیرہ، چاہے انسان ہو، چاہے جنات ہو، چاہے فرشتے ہو، چاہے چوپائے ہو وغیرہ، وکل منہم یطلق علیہ عالم، ان میں سے ہر ایک پر عالم کا اطلاق کیا جائے گا، یقال عالم الانس عالم الجن الى غیر ذلك۔ چلیے جی،
وغلب فی جمعه بالیاء والنون اولو العلم علی وقت،
اور عالم کی جمع کو بیان کیا گیا ہے، وغلب فی جمعه بالیاء والنون، جمع مذکر سالم کو لائے ہیں یا و نون کے ذریعے، تو یا و نون، یا اور نون کے ذریعے جمع لا کر، ہاں جمع مذکر سالم کو اس لیے بیان کیا گیا، اولو العلم علی غیرہم، ذوی العقول کو غیر ذوی العقول پر ترجیح دینے کے لیے ایسا فرمایا۔ چلیے،
وهو من العلامات،
عالم علامت سے مشتق ہے، لأنه علامة على موجده، ہاں اس کے پیدا کرنے والے پر، اس کے وجود دینے والے پر یہ علامت ہے۔
الرحمن الرحیم، ای بالرحمت وهی ارادة الخیر لأهل ملک یوم
الدین، الرحمن الرحیم، یہاں سے اللہ کی اور دو صفات کو بیان کیا جا رہا ہے، اور رحمان اور رحیم فعلان اور فعیل کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ مترادف المعنی ہے، الرحمن الرحیم، نہایت مہربان، نہایت رحم کرنے والا، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔ چلیے جی،
ای بالرحمت وهی ارادۃ الخیر،
بس مختصر ایک بات کہہ دیتا ہوں، اب لمبی بات کرنے جاؤں گا بات بڑی لمبی ہو جائے گی۔ امام ثعلبی رحمہ اللہ عنہ نے اپنی تفسیر الکشف والبیان میں ابن جریر اور ابن کثیر کے حوالے سے نقل فرمایا کہ رحمان اور رحیم، لفظ رحمان خاص اللفظ عام المعنی ہے، لفظ خاص ہے اللہ کے لیے لیکن عام المعنی ہے، اور لفظ رحیم عام اللفظ ہے خاص المعنی ہے، بڑی اچھی تشریح فرمائی ابن جریر اور ابن کثیر نے، اگر اس پر غور کرے تو آگے کچھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گویا یوں فرمانا چاہتے ہیں کہ رحمان کا مظہر عام ہے، اچھے برے کافر و مومن سب کے لیے ہیں، اور رحیم کا مظہر خاص ہے جو مومن کے لیے خاص ہے، جیسا کہ صاحب بیضاوی نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا یا رحمان الدنیا و یا رحیم الآخرہ۔ ہاں تو یہ رحمان اور رحیم کا صیغہ لائے ہیں۔ چلیے جی،
ای الرحمتی وہی ارادۃ الخیر لاہل ملک یوم الدین ای الجزاء وهو یوم القیامۃ۔
اللہ جل شانہ رحمان و رحیم ہے، اگر نہ ہوتے تو ایسی شکل میں ولو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ترک علی ظہرها من دابہ، ہاں ایک بھی نہ چھوٹ پاتا، سب اپنے گناہوں کی وجہ سے گرفتار کر لیے جاتے، پکڑ لیے جاتے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا، ایک جنگ کے موقع پر ایک عورت کو دیکھا کہ نیم پاگل واویلا کرتی ہوئی گھوم رہی ہے اور اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی ہے، اور جس شیر خوار بچے کو دیکھتی ہے اپنے سینے سے چمٹا لیتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے دریافت کیا کہ کیا یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ جل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ جل شانہ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ رحم کرنے والے ہیں، شرط یہ ہے کہ بندہ شرک کفر اور اخلاق بد کے ذریعے خود جہنم کا مستحق نہ بن جائے۔ تو اللہ کی ذات بڑی مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والی ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی شریف میں آپ روایت پڑھو گے، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی صورت بیان فرمائی، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر تم رحم کرو، بلندیوں والا تم پر رحم کرے گا۔ اور بخاری شریف کی روایت میں آیا ہے من لا یرحم لا یرحم، جو مخلوق پر رحم نہیں کرے گا کل قیامت کے روز اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے مسلم شریف کی ایک روایت حدیث قدسی ہے، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں انی حرمت الظلم علی نفسی فلا تظالم، اللہ فرماتے ہیں میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میرے پاس تمام اختیارات موجود ہیں، پھر بھی میں ظلم نہیں کرتا ہوں، فلا تظالم، تم کیوں ظلم کرتے ہو ایک دوسرے پر؟ ظلم اللہ کی یہاں برداشت نہیں۔ ولا یظلم ربک احدا وما ربک بظلام للعبید، ہاں اور آپ نے وہ اردو کی بات بھی پڑھی ہوگی، ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، نہ وہ کاغذ کی صدا چلتی نہیں، اللہ ظلم کو کبھی برداشت نہیں فرماتے ہیں۔ چلیے جی،
ای الرحمت وہی ارادۃ الخیر لاہل ملک یوم الدین ای الجزاء وهو یوم القیامۃ۔
الرحمن الرحیم ای ذی الرحمہ، اللہ کی ذات رحمت والی ہے، وہی ارادۃ الخیر لاہلہ، اور وہ خیر کا ارادہ ہے خیر والوں کی۔ یہاں سے آپ کے مصنف علام ایک اعتراض کی طرف آپ کو لے جا رہے ہیں، وہ یہ ہیں کہ جب اللہ کی ذات رحمان اور رحیم ہے، اور رحمان اور رحیم رحمت سے مشتق ہے، اور رحمت کے لیے رقت قلب کا ہونا ضروری ہے، اور باری تعالیٰ کے لیے رقت قلب مانو تو قلب ماننا پڑے گا، اور اللہ کے لیے یہ ممتنع ہے، اللہ کے لیے قلب نہیں مانا جا سکتا، قلب مانو گے تو جسم ماننا پڑے گا، اور اللہ کی ذات جسم سے منزہ ہے۔ اس لیے آپ کے مصنف علام نے ارشاد فرمایا یہاں رحمان اور رحیم کے غایتی معنی، انجام کے معنی مراد ہے، یعنی غایت کیا ہے؟ ذر رحمہ، اللہ کی ذات مہربان ہے، اور مہربان ہے، اس کو رقت قلب کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی ذات ایسی رحمان ہے، ہی ارادۃ الخیر لاہلہ، ارادہ بھی کافی ہے، اور وہ ارادہ تو ہمارے سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ کی ذات تو ارادے کی بھی محتاج نہیں ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ چلیے جی،
ملک یوم الدین ای الجزاء وهو یوم القیامہ وخص بالذکر لانه لا ملک ظاہرا فیہ لاحد الا للہ،
مالک یوم الدین، مالک ملک، دو قرات نقل فرمائی ہیں امام ثعلبی رحمہ اللہ عنہ نے، 10 قرات نقل فرمائی، لیکن ویسے ہی آپ کو پسینہ چھوڑ گیا ہوگا کہ 10 قراتیں نقل کریں گے تو ویسے ہی خیر. ان میں سے دو روایتیں متواترہ اور صحیحہ ہیں، مالکی اور ملکی، لہذا میں ان دونوں ہی کو بیان کیے دیتا ہوں. چلیے جی،
ملکی یوم الدین ای الجزاء.
ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں، مالکی اور ملکی دونوں قراتوں میں امام صاحب زاد المسیر فرماتے ہیں الملک وهو اظهر في المدح، لفظ ملک یہ تعریف کرنے میں زیادہ واضح اور ظاہر ہے. انہوں نے وجہ لکھی ہے، بہت مختصر الفاظ میں سمجھ لو، لأن كل ملك مالك وليس كل مالك ملك. لکھا ہے ہر بادشاہ مالک ہوتا ہے لیکن ہر مالک بادشاہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ملک کے قرات راجع ہیں. اور اظہر وهو اظہر في المدح مالک یوم الدین. چلیے جی،
ملک یوم الدین ای الجزاء وهو یوم القیامہ.
یوم الدین ای الجزاء، قرآن پاک نے اس کو واضح کیا ہے، وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ ای الجزاء. اس سے قیامت کا روز مراد ہے، روز جزا مراد ہے. چلیے جی،
مالک یوم الدین ای الجزاء وهو یوم القیامہ وخص بالذکر لان
مالک یوم الدین سے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ آخرت میں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. دنیا میں بعض اعمال پر بعض مصالح کی بنیاد پر جزا اور سزا کو چھوڑ دیا جاتا ہے، بعض مصالح کی بنیاد پر جزا اور سزا کو چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، آخرت میں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. آپ وہ بکری والا قصہ، سینگ والی بے سینگ والی بکری کا قصہ پڑھو گے، پورا کے پورا بدلہ دیا جائے گا. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، بڑی اچھی ایک بات ذہن میں آئی، وہ بھی بتائی دیتا ہوں. دنیا میں بعض اعمال پر جزا اور سزا کو اللہ جل شانہ چھوڑ دیتے ہیں، اور وجہ یہ ہے. چلو پڑھ، میں آگے پڑھو.
ملک یوم الدین،
بہت دیر ہو جائے گی، جلدی جلدی پڑھتے رہو تاکہ میں
ای الجزاء وهو یوم القیامت وخص بالذکر لانه لا ملک ظاہر.
لیکن اگر دنیا میں بھی باعتبار امم و جماعت اگر کوئی صراط مستقیم سے انحراف کرے گا تو اللہ کی پوری سزا دنیا میں اتر آئے گی، جیسے آج کل امت مسلمہ کا حال ہے. آپ دیکھ رہے ہیں مسلمانوں نے صراط مستقیم سے انحراف کیا ہے، جس کی وجہ سے مسلمان اس سزا اور عذاب کو بھگت رہا ہے. چلیے،
مالک یوم الدین ای الجزاء وهو یوم القیامہ.
مالک یوم الدین کا مطلب خدا کبریائی کا اعلان کرتا ہے، لمن الملک اليوم، اور اللہ خود جواب دے رہے ہیں للہ الواحد القہار، ہے اس اللہ کے لیے جو بڑا زبردست ہے. تو اللہ جل، اور صحیحین کی روایت ہے کہ اللہ جل شان قیامت کے روز ایک ہاتھ میں آسمان ایک ہاتھ میں زمین کو لپیٹیں گے اور فرمائیں گے انا الملک این ملوک الارض، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں، این الجبارون این المتکبرون. چلیے جی،
ملک یوم الدین ای الجزاء وهو یوم القیامة وخص بالذکر.
ملک یوم الدین ای الجزاء وهو یوم القیامة، قیامت کے مختلف نام میں ہیں، ان میں کا ایک نام یوم الدین بھی ہے. چلیے جی،
وخص بالذکر لانه
یوم الدین کے ذکر کو خاص کیا گیا، لانه لا ملک لا ملک. اب یہاں میں تشریح نہیں کرنا چاہتا ہوں، کہنا صرف اتنا چاہتا ہوں، دونوں طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہو، کہ اس دن میں کسی کی ظاہراً کوئی بادشاہت نہیں ہوگی، کسی کی کوئی ملک نہیں ہوگی، الا اللہ تعالی، مگر اللہ جل شانہ کی ملک ہوگی. بدلیل لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. چلیے،
ومن قرأ مالک فمعنا،
ومن قرأ، اور جنہوں نے پڑھا مالک، فمعناه مالک الامر کلہ فی یوم القیامہ، قیامت کے روز تمام امور کا مالک ہوگا. ای ہوا موصوف بذلک دائما، اللہ اس صفت کے ساتھ دوام کے ساتھ متصف ہے، جیسے غافل الذنب. اس سے ایک اعتراض کی طرف اشارہ ہے، اعتراض میں مختصر کہہ دیتا ہوں، بیان کرنا پڑے گا، صاحب کتاب نے بیان کیا ہے. اس لیے مالک اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور مالک کی نسبت یوم الدین کی طرف ہو رہی ہے، یہ اضافت لفظیہ ہے، اور اضافت لفظیہ یہ تعریف کا فائدہ نہیں دیتی ہے. اس بنیاد پر مالک یوم الدین کا لفظ جلالہ کی صفت بننا صحیح نہیں ہے. تو اس کی طرف آپ کے مصنف علامہ اشارہ کر رہے ہیں کہ یہاں اضافت لفظیہ نہیں ہے، اضافت حقیقیہ ہے. اضافت لفظیہ اس وقت ہوتا ہے جب حال و استقبال کے معنی مراد ہو، یہاں پر ماضی دوام اور استمرار کے معنی. اللہ کی جتنی بھی صفات ہے اس میں دوام اور استمرار ہے، اور جب دوام اور استمرار ہے تو اضافت حقیقیہ ہے، اور اضافت حقیقیہ تعریف کا فائدہ دیتی ہے. جب معرفہ ہو گیا مالک یوم الدین تو لفظ فصح وقوعہ کیا ہے؟ فصتن. لہذا مالک یوم الدین کا صفت بننا صحیح ہو گیا للمعرفہ، لفظ جلالہ کے لیے. بس اسی کی طرف اشارہ کیا ہے. چلیے جی.
ایاک نعبد و ایاک نستعین اے نخصک بالعبادۃ من توحید و غیر و نطلب منک المعونۃ علی العبادۃ و غیرها.
ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اے نخصک بالعبادۃ من توحید و غیرها، ہم آپ کو خاص کرتے ہیں عبادت کے ذریعے یعنی توحید وغیرہ کے ذریعے، اور ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں عبادت وغیرہ.
یہاں
پر سب سے پہلا لفظ ایاک آیا ہے. صاحب مدارک نے فرمایا، مختصر الفاظ میں آپ سمجھتے چاہیے، صاحب مدارک نے فرمایا ایاک یہ لفظ آیا ہے، اس میں ایا خلیل اور سبوئی کے یہاں اس میں ضمیر ہے، اور سبوئی کے یہاں کا حرف خطاب ہے، اور خلیل کے یہاں کاف اس میں ضمیر ہے، اور ایاک کو کاف کی طرف مضاف کیا گیا ہے. اور کوفیین حضرات فرماتے ہیں ایاک ایک مکمل اسم ہے، ایاک نعبد. اور یہ بھی آپ کو بتائی دوں کہ یہاں پر فعل پر مفعول کو مقدم کیا گیا ہے، وہ مختصر المعنی میں آپ پڑھ چکے ہو، التقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحصر والتخصیص. حصر اور اختصاص کے معنی پیدا کرنے ہیں، اس بنیاد پر اس کو بیان کیا گیا ہے. چلیے جی. ایاک میں صنعت التفات بھی ہے. صنعت التفات کا مطلب یہ ہے کہ غائب سے حاضر کی طرف آ رہے ہیں، جس کو امام ثعلبی رحمہ اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، لِأَنَّهُ لَمَّا أَثْنَى عَلَى اللَّهِ تَعَالَى فَكَأَنَّهُ اقْتَرَبَ وَحَضَرَ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ فَلِهَذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. کہ جب بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ سے قریب ہوتا ہے، قریب ہوتا ہے یہاں تک کہ سامنے ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ بندہ کہہ پڑتا ہے اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے میرے رب تو بالکل سامنے ہی ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. چلیے جی.
اہدنا الصراط المستقیم اے ارشدنا الیہ ویبدل منہ صراط.
عبادت کے مختلف معنی امام بیضاوی رحمہ اللہ عنہ فرماتے ہیں، اقصى غاية التعظیم. اور صاحب مدارک نے فرمایا، خضوع اور عاجزی کی آخری حد کو عبادت کہا جاتا ہے. چلیے جی.
اہدنا الصراط المستقیم اے ارشدنا الیہ ویبدل منہ صراط.
صاحب زاد المسیر نے عبادت کے لفظ کو کئی معنی میں استعمال فرمایا ہے، کہ کبھی عبادت کا لفظ توحید کے معنی میں مستعمل ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے منقول ہے، کما قال اللہ تعالی ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا اللہ ای وحدوا اللہ. تو کبھی توحید کے معنی میں ہے، کبھی طاعت کے معنی میں ہے لا تعبد الشیطان، اور کبھی دعا کے معنی میں ہے، کما قال اللہ تعالی ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلین. چلیے.
اہدنا الصراط
ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، گویا تمام قوائے ظاہری اور باطنیوں کو تیری رضا میں استعمال کریں گے، چاہے آنکھ ہو، چاہے زبان ہو، چاہے ہاتھ ہو، چاہے پیر ہو، ہر چیز کو ہم خدا کی رضا کے لیے استعمال کریں گے. چلیے جی.
اہدنا الصراط المستقیم اے ارشدنا الیہ ویبدل منہ صراط الذین انعمت علیہم.
ایاک نعبد مطلب یہ ہے اللہ کے سوا اور کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، اگر کی جا سکتی تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جا سکتی تھی، لیکن آپ نے پڑھا ہوگا جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور صحابہ میں ایک بھونچال مچ گیا، اور حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا، جس نے کہا کہ اللہ کے نبی پاک علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے، قد قبضت عنقه، میں اس کی گردن مار دوں گا. چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی خلافت کو سنبھالا سب سے پہلے آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَلَن يَنقَلِبَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَنقَلِبَ تو اس آیت میں فرمایا گیا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی اور رسول تھے اور نبی آتا ہے اور جاتا ہے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے ارشاد فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ تو چل بسے ومن کان یعبد اللہ اور جو اللہ کی پوجا پاٹ کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ اللہ زندہ ہے کبھی مرنے والا نہیں ہے وَلَا تَزَالُ كَلِمَاتُ الصِّدِّيقِ يُجَلْجِلُ صَدَاهَا فِي التَّارِيخِ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا آج بھی تاریخ میں جملے گونج رہے ہیں خیر عبادت ہوگی صرف اللہ ہی کی ہوگی ایک بات کہہ کر اپنی بات کو آگے بڑھا دو عبادت اور اطاعت دو چیزیں ہیں عبادت معبود کے ساتھ خاص ہے اور اطاعت معبود کے کہنے پر کسی اور کی جا سکتی ہے جیسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول استاد کی فرما برداری شیخ کی فرما برداری والدین کی فرما برداری یہ اطاعت ہے یہ عبادت نہیں کاش کہ شیطان بھی شامی کا مطالعہ کر لیتا اور کاش کہ شیطان بھی عبادت اور اطاعت کا فرق سمجھ لیتا اور ابن عابدین کے ان فروعات کو سمجھ لیتا تو وہ بھی نہ بہکتا وہ بھی نہ بہکتا اس نے عبادت اور اطاعت کا فرق ہی نہیں سمجھا اس نے عبادت وہ سیدنا علیہ الصلوۃ والسلام کے سجدے کو عبادت سمجھ بیٹھا تھا وہ تو اللہ کی اطاعت تھی کاش کہ وہ مفتاح السعادہ کو دیکھ لیتا تو وہ نہ بہکتا خیر چلیے جی ایاک نعبد و ایاک نستعین عبادت اللہ ہی کی ہوگی لہذا عبادت جب کی جائے گی عبادت کتنی ہوگی کب ہوگی کیسے کی جائے گی تو اہل علم کے پاس جاؤ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون اگر اپنے طریقے سے عبادت کرو گے تو وہ عبادت کی روح باقی نہیں رہے گی اس عبادت میں جان باقی نہیں رہے گی اور جان باقی نہیں رہے گی تو وہ عبادت تمہارے کسی کام بھی نہیں آئے گی اس لیے عبادت میں کانٹ شانٹ نہیں ہونی چاہیے ورنہ پھر وہ معاملہ بن جائے گا جو نواب صاحب کے پائجامے کا واقعہ امام رازی رحمہ اللہ عنہ فرماتے ہیں نواب صاحب کا بلاوا آیا سسرال سے اور بڑے خوش بڑا لمبا واقعہ ہے میں تو دو سطروں میں بیان کروں گا صرف آپ کو اس بات کو سمجھانے کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ نواب صاحب نے کپڑے نئے سلوائے پائجامہ سلوایا تو درزی نے پائجامہ چاروں انگل نیچا سی دیا جوتے ہی نہیں دکھ رہے نواب صاحب بیوی کے پاس گئے کہ بھائی درزی تو بڑا دور گاؤں میں رہتا ہے آپ ہی چار انگل کاٹ کر قطر بیوند کر کے بخیا لگا دو عورت نے کہا چلو رات 12 بج گئے ہمیں بھی سونے دو وہ گیا آگے اپنی بیٹی کے پاس بیٹی نے بھی ناراضگی کا اظہار کیا بہو کے پاس گیا اس نے بھی ناراضگی کا اظہار کیا آخر میں وہ اپنی بہن کے پاس گیا بہن نے کہا کہ دماغ سٹیا گیا ہے جاؤ جا کر سو جاؤ نواب صاحب سوئے بیوی کو احساس ہوا یار میں نے میرے شوہر کو ایسا کیا اس نے اٹھ کر چار انگل پائجامہ کاٹا اور بخیا لگا کر ٹانگ دیا ادھر لڑکی اٹھی اس کو بھی ندامت ہوئی اس نے بھی چار انگل کاٹ کر لٹکا دیا ادھر بہو اٹھی اس نے بھی چار انگل کاٹ دیا یہاں تک کہ بہن کو بھی شرمندگی ہوئی اس نے بھی چار انگل اب نواب صاحب جب صبح اٹھ کر نہا کر جو پائجامہ پہن رہے تو پائجامہ نہیں ہے گھٹنے کے اوپر ایک نیکر تھا تو پائجامہ نیکر بن گیا اگر عبادت کو عبادت کے انداز سے نہیں کیا جائے گا تو ایسی شکل میں وہ عبادت نہیں رہے گی وہ تو اپنی خواہش کا اور اپنے لطف اٹھانے کے لیے ایک چیز بن جائے گی اس لیے عبادت کرنی ہو فاسألوا اہل الذکر اہل علم سے پوچھو چلیے بھائی
اہدنا الصراط المستقیم اے ارشدنا الیہ
ونستعین نستعین طلب العون کو کہا جاتا ہے مدد مانگنے کو کہا جاتا ہے استعانت کی بھی دو قسمیں ہیں استعانت کبھی ما فوق الاسباب ہے کبھی ما تحت الاسباب ہے مخلوق مخلوق سے جو استعانت چاہتا ہے وہ ما تحت الاسباب اور ما فوق الاسباب یہ استعانت اللہ جل شانہ سے مانگی جا سکتی ہے اور یہاں یہی معنی مراد ہے کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت الى آخره اور حدیث پاک میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، اللہ ہی سے مانگو، اللہ ہی مدد کرنے والا ہے۔ ایاک نعبد ویاک نستعین کی بحث ختم ہوئی، صرف اتنی بات بتا دیتا ہوں، لما قدمت العبادۃ علی الاستعانہ، عبادت کو مقدم کیا، استعانت کو مؤخر کیا ہے، وجہ یہ ہے کہ طلب سے پہلے ذریعہ طلب کو بیان کیا ہے، یعنی نعبد ذریعہ طلب ہے اور یہ طلب حاجت ہے تو اس کو مؤخر کیا ہے۔ بعضوں نے لکھا ہے فواصل کی رعایت کرتے ہوئے، اور بعض حضرات نے لکھا ہے جو بڑی اچھی بات ہے، سن لیجئے، نعبد میں جب بندہ اپنے نفس کی طرف عبادت کو منسوب کرتا ہے تو فخر پیدا ہو جاتا ہے، ارے ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، اسی لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس گوشت کے لوتھڑے کی حفاظت کرو، الا ان فی الجسد مضغہ فاذا صلح صلح الجسد کلو واذا فسدت فسد الجسد کلو الا وهی القلب، اس لیے نفس یہ انسان کا بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ تو جب انسان نعبد سے اپنے نفس کی طرف کے عبادت میں نے اللہ کی فوراً نستعین لا کر اللہ کی استعانت اور پناہ میں داخل ہو جاتا ہے، یا اللہ اگر تیری مدد شامل حال نہیں ہوئی تو ہماری عبادت کسی بھی کام کی نہیں ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، چلیے
اہدنا الصراط المستقیم اے ارشدنا الیہ ویبدل فیہ
اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پر جمع دے، یعنی ہمیں اس کی طرف رہبری فرما دے، ویبدل منہ اور اہدنا الصراط المستقیم سے بدل قرار دیا گیا ہے صراط الذین انعمت، یہ بدل کل من الکل ہے، ای بالہدایتی، ای بالہدایتی، ہدایت کے ذریعے اللہ جل شانہ سے ہدایت کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اہدنا، بندے کے ذہن میں جب استعانت کا معاملہ آتا ہے تو بندے کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ استعانت جب اللہ نے مانگنے کا حکم دیا تو کس چیز کی استعانت مانگے، تو اللہ جل شانہ نے حکم دیا اہدنا الصراط المستقیم، یہاں سے طلب معونت کو بیان کیا جا رہا ہے، یہاں سے دعا کو بیان کیا جا رہا ہے۔ چلیے جی،
ویبدل من الذین
بصاحب زاد المسیح نے ہدایت کے چار معنی نقل کیے ہیں، سبتنا روی عن علی، ارشدنا، الہمنا، وفقنا روی عن ابن عباس، اور آپ کے مصنف علام نے ترجمہ ارشدنا الیہ کیا ہے، لوگوں نے جواب دیا گیا سبتنا، یہ اللہ تو ہمیں اس پر جما دے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، تو یہاں پر اس بات کو واضح کرنے کے لیے کاش کہ آپ کے مصنف علام سبتنا سے ترجمہ کرتے تو اور زیادہ واضح ہو جاتا۔ چلیے جی،
ویبدل من الذین،
ہدایت کے دو معنی آپ شر تہذیب میں پڑھ چکے ہوں، اگر ہدایت کی نسبت انبیاء کی طرف ہو تو اراۃ الطریق مراد ہے، کما قال اللہ تعالی انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یهدی من یشاء، اور اگر ہدایت کی نسبت اللہ جل شانہ کی طرف ہو تو ایصال الی المطلوب ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اسی لیے میں نے ترجمہ جمانے سے کیا، یہ اللہ کو ہمیں صراط مستقیم پر جما دے۔ چلیے جی،
ویبدل من الذین بصیرته غیر المغضوب،
صراط مستقیم سے کیا مراد ہے، صاحب زاد المسیر نے صراط مستقیم کے چار معنی نقل کیے ہیں، انہ کتاب اللہ رواہ علی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ صراط مستقیم سے کتاب اللہ مراد ہے، اور دوسرا قول نقل کیا کہ اس سے دین اسلام مراد ہے، روی عن ابن عباس كما قال الله تعالى ان الدين عند الله الاسلام، وقال الله تعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه، اور تیسرا معنی ہے الطریق الهادی الى دین اللہ، اور چوتھا معنی ہے انه طریق الجنہ۔ صراط مستقیم میں چاروں معنی مراد لیے جا سکتے ہیں، لیکن صراط مستقیم ایسا ہو جو الطریق القصیر، کیسا ہو، مختصر راستہ ہونا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے الطریق المامون ہونا چاہیے، محفوظ راستہ بھی ہونا چاہیے، کسی قسم کا کوئی خطرہ اس راستے پر نہ ہو تو پھر وہ راستہ قابل قبول ہے۔ چلیے جی.
وَيُبْدَلُ مِنَ الَّذِينَ بِسُلَتِهِ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ
عَلَيْهِمْ. صراط مستقیم کے ایک تعریف نصاب نبوت نے فرمائی ہے, ما انا علیہ واصحابی. اور آپ نے مشکا شریف کی وہ روایت پڑھی ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی, پھر دائیں بائیں لکیریں کھینچی اور فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ. لہذا صراط مستقیم پر جمنے کی اللہ سے دعا مانگو, اور وہاں پر ہاں شیطان تو آئے گا ہی آئے گا, وہ تو قسمیں کھاتا ہے. لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. وہ تو کہتا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ, میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ. وہ ہر طرف سے حملہ کرے گا. چلیے بھائی جلدی پڑھو.
وَيُبْدَلُ مِنَ الَّذِينَ بِصِلَتِهِ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَهُمُ الْيَهُودُ وَلَا وَغَيْرِ الضَّالِّينَ وَهُمُ النَّصَارَى وَنُكْتَةُ الْبَدَلِ إِفَادَةُ أَنَّ الْمُهْتَدِي لَيْسُ يَهُودًا وَلَا نَصَارَى وَاللَّهُ.
المستقیم اقامت سے ہے, جمنے کے معنی ہے. اور مشکات شریف میں آمنے آپ نے پڑھا ہوگا مل استقامہ. حافظ ابن قیم رحمہ اللہ عنہ صاحب مدارج السالکین نے لکھا ہے عباد استقامت کے کئی معنی ہے. قال ابو بکر رضی اللہ عنہ, حضرت صدیق اکبر فرماتے اللہ تشرک باللہ شیئا, استقامت کے معنی ہے. حضرت عمر ابن خطاب نے فرمایا ان تستقیم علی الارض والنہی ولا تروح روان السعالم, امر و نواہی پر جمع رہو, لومڑی کی طرح شریعت میں اچھل کود نہ کرو. وقال علی اخلص العمل للہ, وقال عثمان اخلص العمل للہ, وقال علی اد الفرائض. وسمعت الشیخ ابن تیمیہ استقاموا علی محبته وعبودیته فلم یلتفتوا عنہ یمنۃ ولا یسرۃ. ادھر ادھر نہ جھانکو, سیدھے چلتے رہو. اسی لیے صوفیا کا یہ قول آپ نے پڑھا ہوگا الاستقامۃ فوق الف کرامۃ, ہزار کرامتوں سے استقامت بہتر ہے. چلیے جی.
ویبدل من الذین بصلته غیر المغضوب عليهم وهم اليهود.
صراط اهد صراط صراط الذين اهدنا میں اجمال تھا, اور صراط الذين انعمت عليهم میں تفصیل بیان کی جا رہی ہے. چلیے جی.
ویبدل من الذين
اور صراط مستقیم کا نمونہ آپ کے سامنے, ابھی وقت نہیں ہے اس لیے اتنا ہی نمونہ بیان کر دوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی بہتر نمونہ ہو سکتا ہے؟ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة, اس سے بہتر اور نمونہ کیا ہو سکتا ہے؟ الا ان خير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم, خلفاء راشدین سے بہتر نمونہ کون ہو سکتا ہے؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. چلیے جی.
ويبدل من الذين بصلته غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا وغير الضالين
الذين انعمت منعم علی کون حضرات مراد ہے؟ كما قال الله تعالى في القرآن المجيد ومن يطع الله والرسول فأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. یہ چار لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام اترا ہے, اور ان چاروں کی خصوصیت دو سطروں میں بیان کر دوں. نبی انبیاء علیہ السلام کی خوبی یہ ہے کہ ان میں علمی اور عملی کمالات کے ساتھ ساتھ وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں. صدیقین کی خوبی یہ ہے کہ ان کی قوت علمی اور نظری نبی کے قریب قریب ہوتی ہے. صلح حدیبیہ کو پڑھو, صدیق اکبر نے پہلی فرصت میں کہہ دیا اللہ کے نبی کا فیصلہ بالکل برحق ہے, جبکہ حضرت عمر بن خطاب کے حالات کو آپ پڑھیے. اور تیسرے نمبر پر شہداء, ان کی قوت عملیہ کمال کو پہنچی ہوئی ہوتی ہے. اور چوتھے نمبر پر صالحین ہے, ان کی قوت علمی اور عملی اعلیٰ ترین درجے کی تو نہیں ہوتی ہے, لیکن ان کا اتباع کمال درجے کا ہوتا ہے. اس لیے یہ چار لوگوں کو خاص طور پر بیان کیا. اللہ ان میں سے کسی کے ساتھ بھی ہمارا حشر فرما دے. المرء مع من احب, جس سے محبت ہوگی اس کے ساتھ قیامت کے روز حشر ہوگا. چلیے جی.
ویبدل من الذین بصلته غیر المغضوب علیہم وهم اليهود.
ویبدل من الذین, اور الذین انعمت علیہم, اپنے صلے کے ساتھ بدل واقع ہوگا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے, نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب اترا, اور وہ یہود ہے. غیر الضالین, اور نہ کہ گمراہ شدہ لوگ کے راستے پر, اسے نصار ہے. نقطہ یہ ہے, بدل کا ترجمہ کیا ہے, صفت ترجمہ کہ محتدی افادت یہ فائدہ دینے کے لیے ان المحتدین لیسو یہودا ولا نصارا کہ یہود اور نصارہ ہدایت یافتہ نہیں ہیں چونکہ ان پر اللہ کا غضب اترا ہے ان پر اللہ کی ناراضگی اتری ہے اس بنیاد پر چلیے
واللہ اعلم بالصواب والیہ المرجع
غیر المغضوب صراط میں مقبول گروہ کو ذکر کیا تھا اب مردود گروہ کو ذکر کیا جا رہا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں چلیے جی
واللہ اعلم بالصواب والیہ المرجع والمآب
یہاں ایک بات بتا دیتا ہوں علامہ شربینی رحمہ اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں پہلے صراط الذین انعمت علیہم لائے اب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین لائے آپ نے پڑھا ہوگا ایمان کا کمال کس سے ہوتا ہے کما قال عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کہ الایمان بین الرجاء والخوف رجاء اور خوف دونوں کا نام ہے تو انہوں نے فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم سے رجائے کامل ثابت ہوتا ہے اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے خوف اور خوف کامل ثابت ہوتا ہے اور رجا اور خوف جب دونوں مل جائیں گے دونوں جز مل جائیں گے تو ایمان کامل ہو جائے گا علامہ شاطبی رحمہ اللہ عنہ نے بڑی اچھی فتح کی بات لکھی ہے چلیے جی غیر المغضوب علیہم سے یہود مراد ہے کما قال اللہ تعالی فیہم فباؤوا بغضب علی غضب غضب در غضب سیدنا عیسیٰ کا انکار کیا جناب محمد رسول اللہ کا انکار کیا وقال اللہ تعالی فیہم هل انبئکم من شر من ذلک مثوبۃ عند اللہ من لعنه اللہ علیہ وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت اخیر میں شیطان کے پجاری بن گئے یہ ہیں وہ ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا تو یہ ہیں یہود اور دوسرے ہیں نصارا کما قال اللہ تعالی فیہم ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل بس ایک بات اور بتا دیتا ہوں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ عنہ نے غیر المغضوب علیہم سے کفار کو مراد لیا ہے اور ولدالین سے مبتدعین کو مراد لیا ہے ان کی فکر ان کا عقیدہ بڑا خراب ہوتا ہے اس لیے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ عنہ نے بڑی دکھتی نبض پر ہاتھ رکھا ہے چلیے جی
واللہ اعلم بالصواب والیہ المرجع والمآب وصلی اللہ علی سید
اس کے اخیر میں آمین پڑھنا چاہیے آمین کہنا مستحب ہے آمین کے مختلف معنی نقل کیے ہیں صاحب زاد المسیح نے تین معنی نقل کیے ہیں پہلا معنی نقل کیا ہے ان معنی آمین کذالک یقول یعنی اللہ جیسے میں نے مانگا ویسا ہی مجھے عطا فرما دے عن ابن عباس حضرت عبداللہ ابن عباس سے منقول ہے اور دوسرا معنی ہے انہا بمعنی اللہم استجب قالہ الحسن والزجاج اور تیسرا معنی ہے انہو اسم من اسماء اللہ تعالی ای یا امین اجب دعانا قالہ مجاہد آمین کہنا نماز میں بالاتفاق سنت ہے چلیے
واللہ اعلم
لیکن شعبہ فرماتے ہیں اخفا بہا صوتہ اور سفیان فرماتے ہیں مد بہا صوتہ لیکن ہمارے یہاں شعبہ کی بات زیادہ قوی ہے اس لیے کہ آپ بخاری شریف میں پڑھو گے حضرت عطا سے منقول ہے کہ آمین دعا ہے اور دعا کے بعد میں قرآن نے کیا کہا ادعو ربکم تضرعا وخفیہ اور نبی کا عمل بھی سر ہے اذ نادا ربہ نداء خفیا آمین کی بڑی فضیلتیں آپ نے مشکاۃ شریف میں پڑھی ہوگی ہیں چلے جی
واللہ اعلم بالصواب
ایک مسئلہ قرات خلف الامام فاتحہ کا مسئلہ آ جاتا ہے خیر وہ آپ مشکاۃ شریف میں پڑھ چکے ہوں بس اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں پڑھ لیجئے
واللہ اعلم بالصواب والیہ المرجع والمآب وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین صلاۃ وسلاما دائمین متلازمین الی یوم الدین والحمد للہ رب العالمین
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین آپ کی کتاب ختم ہو گئی ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز سے آپ لوگوں نے سنا اور میں منتظمین حضرات کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنا وقت قربان کیا اور ہمارے لیے اتنی محنتیں کی اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے بس دعا فرمائیں مختصر دعا فرمائیں بھائی وقت کافی ہو گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لک الحمد کما انت اہلو ففعل بنا ما انت اہلو فصل على محمد كما انت اهل انك اهل التقوى واهل المغفره الف لام م الله لا اله الا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد. يا أرحم الراحمين، ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إن عذابها كان غراما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا. اللهم اجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عادله وآدله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عادله وآدله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم آنس وحشة قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ذكرنا ما نسينا على ما جهلنا، وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. يا الله تو ہمارے گناہوں کو درگزر فرما، يا الله اس بابت صدقۃ الفعل ہمارے گناہوں کو معاف فرما، يا الله يا الله تو ہمارے گناہوں کو درگزر فرما. يا ارحم الراحمین يا اکرم الاکرمین، اس قرآن پاک کو پڑھنے پڑھانے میں جو غلطیاں ہو گئی ہو، يا الله تو اس کو درگزر فرما، يا الله تو اس کو معاف فرما. يا الله ہماری رسائی اس تک بڑی مشکل ہے، پھر بھی بڑی محنتوں کے ساتھ يا الله ہم اس کو پڑھاتے ہیں، يا الله تو اس کو قبول فرما اور اس کی غلطیوں کو معاف فرما. يا الله پڑھنے پڑھانے والوں کو قبول فرما لے، يا الله پڑھنے پڑھانے والوں کو قبول فرما لے. يا ارحم الراحمین، جس مقاصد کے لیے یہاں لوگ دور دور سے بھی آئے ہوں گے، اور ہمارے طلبہ علماء سبھی اللہ اس میں شامل ہے، یا اللہ سب کی جائز تمناؤں کو غیب سے پوری فرما. یا اللہ ہمیں شفاء کلی نصیب فرما، یا اللہ شفاء کلی نصیب فرما. یا اللہ تو مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ تو امت مسلمہ کی حفاظت فرما. یا اللہ دنیا کے ہر چپے چپے میں مسلمان پریشان حال ہیں، یا اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہم سمجھتے ہیں ہمارے گناہوں کی بنیاد پر یہ سب کچھ ہے، یا اللہ تو رحمان الرحیم ہے، یا اللہ تو رحمان الرحیم ہے. یا اللہ تو ہم تو مسلمانوں پر رحم و کرم کا معاملہ فرما دے. یا رحم الراحمین، مکاتب، مدارس، خانقاہ، یا اللہ دینی درسگاہیں، دینی مراکز، یا اللہ سب کی حفاظت، یا اللہ سب کی حفاظت. لوگ چو طرف سے ہم پر ٹوٹ پڑے ہیں، یا اللہ تو حفاظت فرما لے. یا رحم دعاؤں کو محض اپنے فرما صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق الفعل قبول فرما. اللہم تقبل منا انکا انت سمینا، نعود من سخطك وبمحسنك، وحسی سناء علیك کما اثنیت على نفسك، وصلی اللہم على سید محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب العالمین.
8:25 پہ انشاءاللہ
کریں اور جزاک اللہ خیر دیکھنے کے لیے. मिन्हाज। वाह,